السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته مجھے جہنم دکھا دی گئی اور جہنم میں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. آج کے خطبے کا موضوع ہے سعودی عرب میں عورتوں کے لیے گاڑی چلانے کا مسئلہ. کیا عورتوں کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنا جائز ہے؟ مسئلہ صرف سعودی عرب کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور خاص طور پر مسلمان ممالک کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. میں نے سعودی عرب کے اس لیے نام لیا ہے کہ غالباً ایک یہی ملک رہتا ہے دنیا میں مسلمان ملکوں میں سے جس میں عورت کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل جو سب سے زیادہ سخن موضوع ہے یہی موضوع ہے. جھوٹ باندھا جا رہا ہے مختلف میڈیاز میں، عجیب و غریب سرخیوں سے نیوز پیپر کو سیاہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دے دی ہے. اور کل بھی، کل کی بات، ایک خاتون نے مجھ سے یہ پوچھا، بلکہ پوچھا نہیں، مجھے آگاہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ قانون نافذ ہو چکا ہے اور عورت کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب میں گاڑی چلا سکتی ہے، لیکن خاص انسٹرکشنز کے ساتھ. ان میں سے بعض کا ذکر کیا جس میں سے عمر 30 سال سے زیادہ ہو، کم نہ ہو، مکمل حجاب میں ہو، کچھ ایسی باتیں. میں نے کہا کس نے کہا؟ کہ انٹرنیٹ میں آپ داخل ہو جائیں اور دیکھ لیں. اب انٹرنیٹ کے اندر جو بھی خبریں آتی وہ بھی اب حجت بن چکی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. میں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی خبر نہیں ملی. الحمدللہ ایسی خبروں پر ہماری نظر رہتی ہے جن خبروں کا تعلق امت کے اندر حیا اور شرم اور کامیابی سے جڑے ہوئے امور ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی خبریں چھوٹتی نہیں ہیں. میں نے تو نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے. کہتے ہیں یہ تو بات عام ہو چکی ہے پچھلے دنوں میں. بہرحال ایک جھوٹ تھا جو کینسر کی طرح عام ہوتا جا رہا ہے. کینسر بھی جب جسم میں ایک جگہ پر کہیں پر اس کی ابتدا ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا پھوڑا ہوتا ہے، اگر وقتی طور پر، اگر صحیح وقت میں اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ پھیل جاتا ہے اور پھر انجام ہلاکت ہی ہوتی ہے. آج خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرتے اس موضوع کے تعلق سے. نمبر ایک، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر دو، عورتوں کے لیے گاڑی چلانے کا حکم کیا ہے شرعاً؟ نمبر تین، سعودی عرب کے بعض نامور معروف و مشہور علماء کے فتاوی اس مسئلے کے تعلق سے. نمبر چار، آخر اس میں خرابی ہی کیا ہے کہ عورت کو گاڑی چلانے کی اجازت دے اگر دے دی جائے؟ پانچویں نمبر پہ ایک حیران کن بات کہ بعض یہودی علماء خاخام نے اسرائیل کے اندر یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گاڑی چلائیں. عجب بات. چھٹے نمبر پہ میں بتاؤں گا کون کس نے کہا اور کیا ثبوت ہے. چھٹے نمبر پر اس عورت کی گواہی جو اس شر میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس کی نصیحت سعودی عرب کی بہنوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اور پھر آخر میں ساتویں نمبر پر کویت کے ایک دانشور کا تجزیہ، اس کا یہ کہنا کہ میں نے دیکھا، کیا اس نے دیکھا ہے، کیا اس نے پایا ہے، آخر میں بیان کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ اہے کیا ضرورت ہے کہ جمعہ کا ایک خاص خطبہ اس موضوع پر دیا جائے؟ کوئی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس موضوع کی اہمیت اتنی ہے جتنی مسلمان عورت کی اہمیت ہے دین اسلام میں، ہمارے زندگی میں عورت کا کیا مقام ہے، ہمارے گھرانے میں عورت کا کیا مقام ہے، دین اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. اگر کوئی مقام نہیں تو پھر موضوع کی بھی کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر عورت کا کوئی مقام ہے ہمارے دلوں میں، مسلمان عورت کا، تو پھر اس موضوع کی اہمیت بھی ہے. معاملہ عزت کا ہے، شرم و حیا کا ہے، حجاب کا ہے، اور مسلمان عورت عام عورت نہیں ہے. مسلمان عورت اپنا مقام دیکھ لے اور جان لے، اپنے آپ کو پہچان لے کہ وہ کون ہے. اس کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یہی کافی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جہنم دکھا دی گئی. کس نے دکھائی ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے. کس لیے دکھائی ہے؟ جہنم کو دیکھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، عذاب علیم ہے، بدترین عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے. اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دکھائی ہے؟ تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ خبر دیں اور آگاہ کریں. کیا دکھایا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یہ بھی دکھائی ہے اس حدیث میں کہ عورتوں میں عام طور پر، جہنم میں عام طور پر عورتیں زیادہ ہیں، مردوں سے زیادہ ہیں. تو بعض صحابہ کو تعجب ہوا، اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکفرن العشیر، ناشکری کرتی ہیں اور خاص طور پر خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہیں. کبھی عورت نے سوچا ہے کہ کیوں, اور کبھی اس نے سوچا ہے کہ میرا کیا ہونے والا ہے, میں کہاں پر ہوں گی؟ جہنم میں اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے, نہیں, اس لیے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, ایک سبب ہے, جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, ناشکری ہے. کاش کہ عورت شکر کرنا جان لیتی. ناشکری کی سزا جہنم ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ گاڑی چلانے میں کتنی ناشکریاں کرتی ہے, گن گن کے دیکھیں گے کتنی نعمتیں تھیں اور ان نعمتوں کو کیسے ٹھکرایا ہے. اور پھر عورت گھر کی بنیاد ہے, چاہے گھرانہ مسلم ہو یا غیر مسلم گھرانہ ہو, بچوں کی تربیت عورتیں ہی کرتی ہیں. گھر کی عورت اگر اللہ تعالی سے ڈرنے والی ہو, واللہ گھر جنت بن جاتا ہے. گھر کے سائز ڈائمینشنز گنا دے کہ کتنا چھوٹا کتنا بڑا ہے. دل کا سکون اطمینان گھر کی خوبصورتی سے, یہ اس کی وسعت سے جڑا ہوا نہیں ہے. گھر کے اطمینان اور سکون, گھر کے اندر جو مسرتیں ہیں, جو پیار ہے, جو محبت ہے, جو احترام ہے, اس سے جڑا ہوا ہے. جس گھر میں خاوند بیوی کی قدر نہ کرے, بیوی خاوند کی قدر نہ کرے, اولاد والدین کی قدر نہ کریں, والدین اولاد کی قدر نہ کریں, کیا یہ بھی گھر ہوتا ہے؟ اسے گھرانہ کہتے ہیں. یہ گھر تو ہے کسی مخلوق کا, لیکن انسان کا نہیں ہو سکتا, خاص طور پر مسلمان کا نہیں ہو سکتا. کبھی مکڑی کا گھر دیکھا ہے؟ مکڑی گھر میں ہوتا کیا ہے؟ جالا ہوتا ہے, اور جالا کس لیے ہوتا ہے؟ شکار کے لیے ہوتا ہے. زندگی ساری شکار ہی کرتے رہتے ہیں. کوئی اطمینان, کوئی سکون نہیں. گھر کو مسکن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر سکون ہوتا ہے. جس گھر میں سکون نہیں, وہ گھر ہی نہیں. اور جب عورت گھر کا بنیادی حصہ ہے, اس کے بغیر گھر ہوتا ہی نہیں, تو پھر عورت کے تعلق سے بات نہ کریں, اس موضوع کوئی اہمیت نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب گاڑی چلانے کی بات آتی ہے, تو عورت گھر سے باہر جانا ہی پڑے گا. اب بھی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی, کب بات کریں گے؟ جب مصیبت آ پہنچے گی اور اس دلدل میں غرق ہو جائیں گے, پھر بات کریں گے. عورتوں کے لیے گاڑی چلانے کا حکم کیا ہے شرع میں؟ سن لیں, حرام ہے, حرام ہے. کس نے کہا ہے؟ کیا کسی آیت میں, حدیث میں آئے تو دکھائیں کہاں پہ؟ لوگ کہتے ہیں لبرل سوچ والے, جو حقیقتاً انسانی شکل میں درندے ہیں, بھیڑیے ہیں, نہ اپنی عزت کا خیال ہے, نہ دوسروں کی عزت کا خیال ہے. اپنی بہن بیٹے کو سکون نہیں ہے گھر میں. وہ ان کی بات سنتی نہیں, وہ گھر سے باہر ہیں، وہ ہمارے بہن بیٹوں کو گھر سے باہر کرنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے جھگڑے کرتے ہیں بعض مسائل میں جیسے کہ وہ امت کے سب سے بڑے عالم بن بیٹھے ہیں، ان سے اگر تشہد سن لیں، نماز کا تشہد انہیں آتا ہی نہیں ہے، ان سے پوچھ لے کبھی ذرا تشہد پڑھ کے سناؤ، ذرا نماز پڑھتے ہو نا، تشہد کیسے پڑھتے ہو؟ نہیں آئے گا ان کو فتوا اس عظیم مسئلے فتوا دینے کے لیے، کہتے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں کس آیت میں جس میں لکھا ہو اس لفظ سے کہ عورتوں کے لیے گاڑی چلانا حرام ہے؟ دکھا دو کس حدیث میں ہے. ایک مرتبہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ، میں کلینک میں تھا ایمرجنسی میں، تو یمن سے ایک مریض آیا، اس نے جین وغیرہ پہنی ہوئی، کافی خوبصورت انسان تھا، تو انجیکشن دکھایا، یمن سے لے کے آیا تھا، اینٹی بایوٹک اس نے لگانا تھا، تو میں نے پرسکرپشن دیکھی اس پہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک. اب دروازے سے جب باہر نکلا تو اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور منہ کے قریب کیا سگریٹ پینے کے لیے. ویسے کلینک میں سگریٹ نوشی ویسے ہم نے منع کیا ہوا ہے، تو میں نے جب اسے اشارہ کیا کہ سگریٹ نہ پیو، تو اس نے کہا ہاں اس لیے کہ صحت کے لیے مضر ہے. ٹھیک کہتے ہو، میں نے کہا نہیں اس لیے کہ حرام ہے. فوراً جلدی اندر آ گیا، کہتے یار تم مولویوں کو سوائے حرام حلال کے کچھ آتا نہیں ہے. اب تھوڑی دیر پہلے وہ بڑے ریسپیکٹ سے بڑے ادب سے بات کر رہا تھا، اب فوراً اس کا ترازو ہی الٹا ہو گیا، اب کوئی ریسپیکٹ کوئی احترام نہیں. تھوڑی دیر پہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا، ابھی مولوی کی اس نے کہنا شروع کر دیا، تم ہر چیز حرام ہے حرام ہے حرام ہے، کچھ تمہیں اور کچھ نہیں آتا، امت میں مصیبت کر رکھی ہو تم لوگوں نے، ہر چیز حرام ہے تم لوگوں کے لیے. کس نے کہا حرام ہے؟ اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے. میں فلان بن فلان بن فلان ہوں، اور میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے شریعت میں، اسلامک اسٹڈیز میں میرے پاس ماسٹر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے تمہارے پاس اور فتوے دیتے ہو تم. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر دوبارہ نظر دہرائی اس ماسٹر صاحب پہ جس کے پاس ماسٹر ہے شریعت میں، پاؤں سے میں نے دیکھا اس کے چہرے کی طرف، واللہ سراپا ڈوبا ہوا تھا نافرمانیوں میں، اس کی پینٹ جو ہے جین تنگ اور پھر ٹخنوں سے نیچے کیا اس کی جوتے تک پہنچی ہوئی تھی، اور مونچھیں بڑی رکھی ہوئی تھی اور شیو کی ہوئی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس ماسٹر ہے، آپ مجھے ذرا سمجھائیے. مجھے یاد ہے رمضان کا مہینہ تھا اور غالباً تراوی کے بعد کا وقت ہے، کچھ مریض بھی تھے، تو میں نرس کو ذرا ان کی انتظار کریں ذرا، میں نے کہا بیٹھیں ذرا. آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، آپ کے پاس ماسٹر ڈگری بھی ہے. کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑے، آپ مجھے بتائیں کس آیت میں ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے، یہ دکھاؤ. میں نے کہا اچھا ابھی بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا ہے، کچھ اس نے بات میں یہ بھی کہا تھا تم لوگوں کو صرف داڑھی رکھنا اور تخنے کے نیچے اپنی شلوار یا توپ کرنا آتا، کچھ آتا نہیں ہے تم لوگوں کو. تو میں نے اسے کہا پہلے یہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے توب جو ہے کپڑے وہ ٹخنوں کے نیچے ہیں، المسبل ازارہ ہوں، اور میں ایک ایمبولینس ڈاکٹر ہوں, میں نے جب یہ حدیث پڑھی مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر آیا اور میں نے اپنے توپ ٹکنے سے اوپر کر لی. اور داڑھی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا, سب افعال امر ہیں. میں ایک طالب علم ہوں, آپ جیسا ماسٹر میرے پاس نہیں, عالم نہیں ہوں میں, تو میں نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی کو چھوڑ دی. میں نے اب رہا مسئلہ سگریٹ نوشی کا, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں جس میں یہ لکھا ہو کہ سگریٹ نوشی حرام ہے. ایسی آیت تو قرآن مجید میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے, لیکن یہ قرآن مجید کھانے پینے کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے اور یہ تا قیامت رہے گی. اللہ تعالیٰ کے احکام اس میں محفوظ تا قیامت, اور ہر مسئلے کا حل اس قرآن مجید میں ہے, اور ہر چیز کو بیان کر دی گئے قرآن مجید میں, تبیانا لکل شیء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو قرآن مجید ضوابط اور قواعد کی کتاب ہے, کھانے پینے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. اگر کھانے پینے کی کتاب ہوتی تو پھر میرا خیال یہ مسجد بھی چھوٹی ہو جاتی, اتنی کتابیں ہوتی. اگر ایک یہ چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے, آج کے دور تک جو جیلیز ہیں ببل گمز ہیں پتہ نہیں کیا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا ذکر ہوتا ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور ایسی کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہم اٹھا سکتے ہیں آسانی سے, اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں, اتنی چھوٹی کتاب کو کوئی پڑھتا نہیں ہے, مشکل سے کوئی پڑھتا ہے, اتنی بڑی کتابیں کون پڑھے گا. قرآن مجید کے اندر جو ہے ضوابط اور قواعد ہیں. سگریٹ کی ڈبی, اچھا میں نے اسے سوال پوچھا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے. کہتے ہیں طیب تو نہیں ہے, پھر سوچا کہتے ہیں خبیث بھی تو نہیں ہے. میں نے کہا نہ طیب ہے نہ خبیث ہے تو پھر ہے کیا؟ نہیں خبیث نہیں ہے. اچھا طیب کہ طیب بھی نہیں ہے. کہ آپ ماسٹر صاحب, آپ کے پاس ماسٹر کچھ اس معاملے کا حل تو کرے نا, نہ طیب ہے نہ خبیث ہے پھر ہے کیا؟ کہتے دونوں ہیں. کہ دونوں کیسے ہیں؟ اچھا چھوڑے, ذرا ڈبی دکھائیں نکال, میں پڑھے کیا اس کے لکھو, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہیں ڈبی پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کوشن. کیا ہوتا ہے کوشن میں؟ ہاں نہیں نہیں ٹو ہیلتھ نہیں, پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, دل اور کینسر کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے سگریٹ نوشی سے اور ہر شر سے. میں نے کہا آپ لوگ عام طور پہ کینسر بیماری کو کیا کہتے ہو؟ کون سی بیماری؟ خبیث بیماری کہتے کہ نہیں کہتے؟ مرض خبیث کہتے ہیں نا, کہتے مرض خبیث. الحمدللہ اب مان لیں کہ ڈبی کے اوپر کیا لکھا ہے, وہ سگریٹ خود کہہ رہی ہے, سگریٹ خود کہہ رہی ہے میں خبیث ہوں مجھ سے بچو, اور آپ کہتے خبیث نہیں ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے رسالت کے ساتھ, اس رسالت میں ایک یہ چیز بھی ہے, کیا ہے؟ کہ ہر طیب چیز کو حلال کر دیا ہے اور ہر خبیث چیز کو حرام کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طیب چیز کو حلال قرار دیا اور ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سگریٹ خبیث ہے, آپ نے بھی مان لیا, نہیں مانتے, سگریٹ خود مانتی ہے کہ وہ خبیث ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبیث حرام ہے, تو پھر قرآن مجید سے ہی ثابت ہوا کہ سگریٹ حرام ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی اور بھی دلائل چاہیے. میں نے کہا ایک آیت کافی آپ کے لیے, میرے پاس اور وقت نہیں ہے, اور بھی آپ کو وقت دیتا, میں مریض انتظار کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ نے ایک دلیل پوچھی, میں نے کسی عالم فتویٰ نہیں دیا, اپنے رائے نہیں بیان کی, کوئی حدیث نہیں سنا کہ آپ کے ضعیف ہے یا صحیح ہے, اللہ کا فرمان سنا بالکل واضح ہے. کہتے اچھا یہ میرا فون نمبر ہے، میں انشاءاللہ یمن جا کے واپس آپ کو کال کروں گا میں، اور اس مسئلے کا حل بھی بتاؤں گا. میں نے کہا حل تو میں نے بتا دیا آپ کو، آگے آپ کی مرضی ہے، اس پہ عمل کرے نہ کرے. بہرحال واپس آتے ہیں. عورتوں کے لیے گاڑی چلانا حرام ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اگر آپ کو ایسی آیت چاہے تو نہیں ملے گی. جیسے کہ اس نے کہا کہ سگریٹ نوشی حرام ہے دکھاؤ آیت، نہیں ہے. لیکن جو مفاسد اور خرابیاں جڑی ہوئی عورتوں کے لیے گاڑی چلانے سے، واللہ ایک ہی یہ مفسدہ کافی اس کی حرمت کے لیے. ان میں سے ایک لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک حکم ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ نہیں ہے، امر ہے اور نہیں ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، عورت کا قرار اس کے گھر سے جڑا ہوا ہے، گھر سے باہر نہیں. اجلسنا نہیں ہے، اقعدنا نہیں ہے، امکثنا نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیوں ہے؟ بیٹا کا حکم ہے، رہنا کا حکم ہے، یا قرار حاصل کرنے کا حکم ہے؟ اور پھر کس چیز سے جوڑ دیا گیا؟ فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر. تمہارا قرار تمہارے گھر کے اندر ہے، باہر نہیں. اور ڈرائیونگ کے لیے پھر جب گھر سے باہر نکلا جاتا ہے تو قرار کہاں رہتا ہے؟ اس حکم کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ پھر منع کس چیز سے کیا گیا؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور بے پردہ نہ رہنا، بے پردگی نہ کرنا، جیسا کہ جاہلیت کے دور جاہلیت میں یا جاہلیت کے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں. جاہلیت کے زمانے کی بے پردگی کیا تھی جانتے ہیں؟ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، اور چہرے پہ میک اپ کر لیا کرتی تھی. اس زمانے کا جو میک اپ تھا اس کے مطابق کر لیتی تھی، جو بھی اس زمانے میں تھا. کیا دور جہلیت میں میک اپ بھی ہو کرتا تھا؟ جی ہاں، عورتیں میک اپ کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ دور جہلیت ہو یا تمدن کا آج کا زمانہ ہو. عورت بغیر میک اپ، بغیر خوبصورتی کے وہ رہ نہیں سکتی. صرف نازک ہے، اسے ایسی اچھی لگتی ہے، اور شریعت نے اسے منع نہیں کیا کہ وہ اپنا جسم کا خیال نہ رکھے، اپنی خوبصورتی کا خیال نہ رکھے. لیکن منع کس چیز سے کیا ہے؟ کہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت نہ دکھائے. اور دونوں میں فرق ہے. اگر گاڑی چلانی ہے تو حجاب تو اترے گا. آگے بتاؤں گا کسی نے اور ان لبرل لوگوں نے کچھ اور تجاویز پیش کی ہیں کہ پردہ ڈالے چہرے کے اوپر، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا پتلا ہو تاکہ آرام سے نظر آ سکے. خاص ہدایات کی ہیں، کالی عینک پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے. الغرض آج کالی عینک ہے، باریک سا پردہ ہے، ایک دو ایکسیڈنٹ کے بعد عینک بھی اتر جائے گی، یہ چہرے سے پردہ بھی اتر جائے گا، اور علت کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ اس سے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جان کی حفاظت تو فرض ہے، اور پھر اس طریقے سے اور شر کا دروازہ کھل جائے گا. یاد رکھیں، شر چھوٹا ابتدا میں چھوٹا ہوتا ہے، اس کی انتہا بہت بڑی ہوتی ہے. بہرحال اور دوسری دلیل حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے عورت جہنم میں ہے. اور گاڑی چلانے کے مفسدے میں ابھی بتاؤں گا ان میں سے کچھ جو بعض علماء نے بیان کیے ہیں. ان میں سے بے پردگی لینے کافی ہے کہ بے پردہ ہونا پڑے گا، شرم و حیا سے خارج ہونا پڑے گا، یہی کافی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پردے سے نواز، پردے کی نعمت سے نوازا، اس کی ناشکری کی ہے. شرم و حیا کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی ناشکری کی ہے. اور ناشکری حرام ہے. الغرض اور بھی دلائل ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے تو میں نے چند چیزیں بتا دی. بعض علماء کے فتاوی. ہم علماء کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اچھا, تیسرے نمبر پہ دلیل میں حاکم وقت کی فرمانبرداری واجب ہے, اور حاکم وقت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ عورتیں گاڑی نہیں چلانی, تو یہاں پر اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ گاڑی چلانا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. علماء کے فتاوی, علماء کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سعودی عرب کا قانون آپ جانتے ہیں, یہاں پر حاکم اور حکام اور علماء, امراء اور علماء دونوں ایک ساتھ ہیں, اور اس ملک کی ابتدا آپ کو یاد ہوگا, پتہ ہوگا جس نے تاریخ پڑھی ہے, دو اماموں سے ہوئی, بنیاد دو اماموں نے رکھی ہے. الامام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ یہ امیر تھے, اور الامام محمد ابو حب رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم تھے. اس ملک کی ابتدا بنیاد ہی ایک امیر ایک عالم نے رکھی, اور ان کا یہ رشتہ آج تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے الحمدللہ, کہ امارت اور حکومت آل سعود کے لیے ہے, اور جو مذہبی امور ہیں ان کے وزیر کون ہیں, شیخ صالح آل شیخ کون ہیں, محمد الحباب کے پوتوں میں سے ہیں, اولاد میں سے ہیں, اور جتنے بھی وقت گزرا اس حکومت کا الحمدللہ اسی خیر پہ گزرا ہے. اور جو یہ شوشو چھوڑ رہے ہیں, رومرز جو ہم سن رہے ہیں, وہ ان کو آپس میں بھی جدا کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلان امیر نے اجازت دے دی ہے, کوئی کہتا ہے فلان عالم نے اجازت دے دی ہے, سب جھوٹ ہے. تو علماء کے فتاوی معروف اور مشہور ہیں, ان میں سے جو علماء گزر چکے ہیں رحمت اللہ علیہم, ان میں سے دو بڑے معروف و مشہور نام ہیں, فضلۃ الشیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ, سعودی عرب کے سابق مفتی اور معروف شخصیت امت مسلمہ میں, ان کا فتویٰ مجموع فتاوی معروف اور مشہور ہے کہ عورت کے لیے گاڑی چلانا حرام ہے, اور انہوں نے مکمل تفصیل سے دلائل بھی بیان کیے ہیں, مجموع فتاوی سے دیکھا جا سکتا ہے. اور دوسرے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت کے لیے گاڑی چلانے کا حکم کیا ہے, اور کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ عورت ایک اجنبی ڈرائیور کے ساتھ گھر سے باہر جائے کہ وہ خود گاڑی چلائے. اب دیکھیں کس طریقے سے لوگ چوہ دروازے ڈھونڈتے ہیں, اب گھر میں یا تو اجنبی ڈرائیور لے کے آئیں, ایک یہ حل ہے. دوسرا حل یہ کیا ہے, یا عورت خود گاڑی چلائے اگر اس شر سے بچنا چاہتی ہے. تیسرا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں. ایسے لوگوں کے لیے کوئی حل نہیں ہے نا, ورنہ حل تو بہت زیادہ ہیں. یعنی دونوں میں سے اگر ایک کو چوز کرنا پڑے تو ہم کیا کریں؟ یعنی دنیا بہت تنگ ہو چکی ہے, مصیبت سر پہ آ پڑی ہے, دونوں میں سے ایک کو ضروری چوز کر ورنہ مرنا ہے, کوئی اور راستے نہیں رہا. کیسا فرماتے ہیں, بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں. پہلے نمبر پہ عورت کا گاڑی چلانے کا مسئلہ جو ہے, اس کا حکم جو ہے وہ ان دو شرعی قاعدوں سے ظاہر ہوتا ہے. دو شرعی قاعدے بیان فرمائے. پہلا قاعدہ ہے, جو چیز حرام کی طرف لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے. بڑا خوبصورت قاعدہ ہے, جو چیز بھی حرام کا ذریعہ بنتی ہے یا حرام کی طرف لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے. اور دوسرا قاعدہ ہے, جب مصلحت اور مفسدت آپس میں ٹکرا جائیں تو مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے, مفسدت سے بچنے کے لیے اس عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر سے کہتا ہوں, پہلا قاعدہ آسان ہے, جو چیز حرام کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بھی حرام ہے, واضح ہے. دوسرا ایک مسئلہ ہے, ایک عمل ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس میں مفسدت بھی ہے, کوئی خرابی بھی ہے, مصلحت بھی ہے, اور دونوں ٹکرا رہی ہیں. اب اس خرابی سے بچا جائے یا مصلحت کو پایا جائے, ایسی صورت میں جب مفسدہ مصلحت سے ٹکرا جاتا ہے تو مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اسے پایا نہیں جاتا, اور مفسدہ اس خرابی سے بچا جاتا ہے. یہ دو شرعی قاعدے ہیں. پہلے قاعدے کی دلیل شاہ صاحب وہاں تو بیان نہیں کی لیکن دوسرے دروس میں بیان کی ان میں سے ایک دلیل لے لیں کہ جو چیز حرام کی طرف لے کے جاتی وہ بھی حرام ہے. اللہ تعالی نے زنا سے منع فرمایا ہے, زنا کبیرہ گناہ ہے, اور جو چیز بھی زنا تک لے کے جاتی ہے وہ سب حرام ہے کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلے حکم دیا مردوں کو, کیا حکم دیا؟ اپنے نگاہیں نیچی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نظر تمہاری ہے, دوسری تمہاری نہیں ہے, تمہارے اوپر ہے, یعنی حرام ہے. غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے. دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی زنا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھنے سے دیکھنے ابتدا ہوتی ہے, دیکھتے ہیں, پسند کیا جاتا ہے, قریب ہوتے ہیں, پھر حرام اور زناکاری ہوتی ہے. تو سد باب کے شریعت نے زناکاری کو اس کے لیے دیکھنا حرام ہے, پھر اس کے ساتھ الاختلاط انٹرمنگ آف سیکس کو حرام کر دیا, خلوت کو حرام کر دیا کہ غیر محرم مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے. اگرچہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو, عورت مریض ہے, اکیلے بند کر رہے اسے نہ دیکھے, شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں نرس ہے, اس کا کوئی محرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, خلوت حرام ہے. عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا گیا, حرام ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ سفر کرنے میں کیا حرج ہے؟ مرد کر سکتے, عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ زنا کی طرف ایک راستہ بن جائے. جب زنا کاری حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, تو یہ سارے راستے حرام ہیں. دوسرے قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ جب مفسدت مصلحت سے ٹکرا جائے, مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس خرابی مفسدت سے بچا جاتا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کافر لوگ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ پھر وہ تم لوگوں کے حق معبود کو برا بھلا کہیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. کافر معبودوں, کافر معبود باطل ہیں, کافروں کے جو معبود ہیں سارے باطل ہیں, اور ان کو غلط کہنا حق ہے, ان کو برا بھلا کہنا حق ہے کیونکہ باطل ہے, اور ان کو برا بھلا کہنے سے آگاہی ہوتی ہے, مصلحت بھی ہے. لیکن مفسدہ کیا ہے اس میں؟ کہ وہ اس کے جواب میں, اس کے رد عمل کیا ہوگا کافروں کا؟ کہ وہ حق معبود اللہ تعالیٰ کو ہی برا بھلا کہیں گے. یہ مفسدہ ہے, ان کو برا بھلا, باطل میں ان کو برا بھلا کہنا مصلحت ہے. اس کے جواب میں جب کافر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے تو یہ مفسدت ہے, مصلحت کو چھوڑا جاتا ہے اور مفسدے کو, تاکہ مفسدہ جو خرابی ہے یہ واقع نہ ہو, اس اللہ تعالیٰ منع فرمائے کہ ان کو برا بھلا نہ کہیں. دوسری دلیل صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سید عائشہ سے مخاطب ہو کر, میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ دوں اور دوبارہ سے اسے ویسے تعمیر کو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اگر تیری قوم حدیث عہد بھی کفر نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور پھر جسے اس کی تعمیر نو کر لیتا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, کہ دروازہ بالکل زمین پہ تھا اور دو دروازے تھے, ایک نہیں تھا, نہ تو اوپر تھا اور نہ ہی ایک دروازہ. یہ کس نے اسے بنایا ہے؟ قریش نے. ایک دروازے کو بند کر دیا اور دوسرے کو بالکل اونچا کر دیا. کیوں؟ تاکہ جو ان کی مرضی کے لوگ وہ داخل ہو, اور کعبے کے اندر جانا شرف ہے. کل بھی تھا دور جاہلیت میں, آج بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور آپ وسلم کی یہ سنت ہے, جو آپ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے تو دو رکعت پڑی. لیکن قریش نے دروازے کو اونچا کر لیا, اور جو حطیم کا حصہ ہے یہ کعبے کا حصہ تھا, حلال مال کی کمی کی وجہ سے اسے بھی کعبے سے خارج کر دیا. اب جو کعبہ بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ دو نقص موجود ہیں, ایک تو حطیم کا حصہ ابھی تک بھی خارج ہے, کعبے کے اندر نہیں ہے, اور حطیم کا حصہ وہ جہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس کے اندر کوئی فرض نماز نہیں پڑھتا. آپ دیکھتے بالکل خالی ہوتا ہے فرض نماز میں, اور وہاں پر دو یا ایک سیکیورٹی کے لیے شخص مقرر کر دیا گیا ہے جو لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا کہ یہاں پہ فرض نماز نہ پڑھیں, نماز نہیں ہوگی. لوگ تو جاہل ہیں, لوگوں کو اگر نہ سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں وہابی ہیں, یہ سختیاں کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اس جگہ پر فرض نماز پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک شرط پوری نہیں ہوئی, کعبے اسے رخ ہی نہیں, کعبے کے اندر پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو فرض نماز اس جگہ پر جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ظاہر کرنا, مصلحت کیا ہے کہ تعمیر نو ہو دوبارہ سے کعبے کی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی. مفسدہ کیا ہے کہ لوگ نئے مسلم ہوئے وہ سمجھیں گے کہ ایسا نبی ہے اللہ گھر کو توڑنے والا, خرابی ہے کہ نہیں؟ تو مصلحت کو چھوڑ دیا گئے اس خرابی سے بچنے کے لیے. یہ قاعدہ شرعیہ ہے, ان دونوں کو یاد رکھنے طالب علم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اب ان دو قاعدوں کی بنیادوں پر شیخ معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا عورت کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے شریعت میں یا نہیں؟ کوئی بھی عقل مند سمجھدار مسلمان جس کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ہے اسلام کے تعلق سے, اب ان دو قاعدوں کے بعد کہہ سکتا ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ آئیے دیکھیں جو مفسد ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض جو مفاسد جڑے ہوئے ہیں عورت کو گاڑی چلانے سے, ان میں سے بعض کا ذکر میں کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور عورت گھر سے باہر نظر آئے گی, ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہی ہو, جب چابی ہاتھ میں آ گئی ہے اور ناقصۃ عقل و دین بھی ہے, عقل بھی کم ہے اور جوش و جذبات زیادہ ہوتے ہیں, چابی ہاتھ میں تو گھر کے اندر بہت کم نظر آئے گی. پہلی بات یہ, وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ کی اس آیت کی مخالفت ہو رہی ہے. دیکھ یہ مفسدہ ہے, قرار گھر کے اندر ہے اس سے قرار گھر کے باہر نظر آئے گا. اور پھر حجاب, اور گھر کے اندر قرار نعمت ہے. ابھی میں ایک نعمت گنتا جاؤں گا تاکہ پتہ چلے نا شکری کہاں پہ ہوئی ہے. عورت کو اگر گھر کے اندر قرار اور سکون محسوس ہوتا ہے تو واللہ وہ خیر و عافیت میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہی نعمت ہے کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر قرار اور سکون محسوس ہوتا ہے. جن عورتوں کے دل گھر کے اپنے گھر کے اندر بے سکون رہتے ہیں یا مطمئن نہیں رہتے, تو یاد رکھیں وہ اس نعمت سے محروم ہے. تو دل کے قرار گھر کے اندر قرار و سکون کی ناشکری کی ہے. دوسرے نمبر پہ حجاب, حجاب شرعی عورت, مسلمان عورت کے لیے اس کا پورا جسم غیر محرم مردوں کے لیے عورت ہے, ستر ہے پورا جسم اس کا, چہرہ بھی, ہتھیلیاں بھی, پاؤں بھی, پورا جسم غیر محرم مردوں کے لیے عورت ہے اور پردہ ہے. کوئی کہ مسلمان عورت کا حجاب بنیادی طور پر اس کے چہرے سے جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن, جو سر کی چادر ہے وہ اپنے جو جلباب ہے الجیوبہن ان کے سینے پر انہیں نازل کر دیتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بائی پاس کر دیتی ہیں, یوں چہرے پر جو چادر ہے اسے یوں موڑ کے پھر سینے پہ لے کے آتی ہیں. اس بائی پاس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے اللہ کا فرمان تو واضح ہے یدنین علیہن من جلابیبہن الجیوبہن, کہ نازل کر دیتی ہیں جلباب, وہ جو سر پہ کپڑا ہوتا ہے بہت لمبا, ٹھیک ہے نا, اور جیب, یہ جو گلا ہوتا ہے اسے جیب کہا جاتا ہے. عام طور جیب ہم اسے کہتے ہیں لیکن جو شریعت کے لفظ جیب ہے وہ یہ حصہ ہے, یہ گلا جو ہے. اب سر سے گلے تک کپڑا آئے گا, کیسے آئے گا؟ اللہ نے واضح فرمایا اگر یہ بائی پاس ہوتا کہ چہرے سے یوں راؤنڈ شکل لے کے پھر سینے پہ آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور وضاحت کرتے, یا اللہ کے پیار پہ وسلم وضاحت ضرور فرماتے, یا صحابہ اور سلف اس کی وضاحت فرماتے. دوسرے نمبر پہ اب صحابیات نے, سلف نے امہات المؤمنین اس آیت کو کیسے سمجھا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا احرام کی حالت میں، اب جب احرام کی حالت میں نقاب کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. نقاب کسے کہتے ہیں؟ وہ چہرے کا کپڑا جو چہرے کی ماپ پر سلا جائے، جس میں عام طور پہ آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور ناک تک کپڑا ہوتا ہے، یا آنکھیں باہر ہوتی اور سر بھی اور گالوں کے اوپر بھی اور نیچے تک کپڑا ہوتا ہے، اسے نقاب کہتے ہیں. محرم عورت کے نقاب حرام ہے. اب دیکھیں کہ احرام کی حالت میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، جب کوئی ایسا قافلہ گزرتا جس میں غیر محرم مرد ہو تو ہم اپنے سر سے کپڑا سرکا کر اپنے چہرے پر ڈال دیتی. اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ کو سید عائشہ صدیقہ نے صحیح سمجھا ہے یا آج کل کے ان لوگوں نے صحیح سمجھا ہے؟ یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ صحابیات امہات المؤمنین اس قرآن مجید کا حصہ ہے. انہوں نے عمل کیسے کیا؟ آج ہم عمل کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں انصاف کرنے والے؟ فرماتی اپنی سر سے چادر ہم سرکا دیتے چہرے پہ، نقاب نہیں کرتی، فرق ہے دونوں میں. محرم کو جانتے ہیں، ایک یہ بھی غلط فہمی بتا دوں میں، کہ سلے ہوئے کپڑے محرم نے احرام کی حالت میں نہیں پہننے چاہیے. سلے ہوئے کپڑے سے کا مقصد یہ نہیں جس میں ٹانکے لگے ہوں، یہ مقصد نہیں ہے. سلے ہوئے کپڑے سے مقصد ہے کہ وہ کپڑا جو جسم کے ماپ پر جسم کسی حصے کے مطابق سلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو، سلائی کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ قمیض نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، چڈی نہ پہنو، ٹوپی نہ پہنو. گویا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ جسم کے خاص حصوں پر سلی ہوئی چیزیں ہیں. اور ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا شخص جس نے کہا سلی ہوئی چیز نہ پہنو، سلائی کا لفظ اس امام کی طرف سے تھا وضاحت کے لیے. تو بعض لوگوں نے غلط سمجھے، یہاں تک کہ جوتا بھی دیکھتے ہیں اس میں کوئی سلائی تو نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں جس جوتے میں سلائی اس میں دم واجب ہو جاتا ہے. کس نے کہا ہے؟ تو سلائی کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا قول ہے، یہ ایک یعنی تابعی اتباع التابعین کے زمانے کی ایک قول ہے. ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سمجھانے کے لیے لوگوں کو یہ بات کہی ہے، لوگوں نے اسے غلط انداز میں آگے بیان کیا ہے. بہرحال تو عورت کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے، یہ جاننا. یہ جب عورت گاڑی ڈرائیو کرے گی بے پردہ ہوگی کہ نہیں؟ پردہ نعمت ہے، بے پردگی ناشکری ہے. اور پھر ایک اور ناشکری آئی تیسرے نمبر پہ، شیخ صالح بن حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے حیائی. حیا عورت کی زینت ہے، جب تک عورت شرم و حیا میں ہے واللہ اس کی زندگی زیب و زینت سے لبریز ہے. جو ہی اس کی زندگی میں حیا کی کمی ہوتی جاتی ہے اس کی زندگی سے اس کی خوبصورتی مٹنا شروع ہوتی ہے. گاڑی چلانے کا حیا سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے؟ بے وقوف احمق جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن سمجھدار متقی پرہیزگار مسلمان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ شرم و حیا کا گاڑی سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں. عورت گھر سے نکلتی ہے، گاڑی چلاتی ہے، راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا، مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کون مدد کرے گا؟ بہت بھیڑی ہے. آپ کی میری گاڑی اگر خراب ہو جائے تو مجالے کوئی آ جائے. ایک لڑکی کی گاڑی خراب ہو جائے، چاہے بڑھیا کیوں ہو اپنی برکے میں ہو، 10 گاڑی آگے پیچھے آ جائے گی مدد کے لیے. اور ابتدا ہوتی ہے ایک بات سے، انتہا اللہ بہتر جانتا کہاں پہ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے عورتیں بری ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اچھے عورتیں بھی ہیں، لیکن شیطان خون میں دوڑتا ہے. یہ صلاحیت اللہ تعالی نے اسے دی ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, اللہ تعالی نے اسے اجازت دی ہے. یہ بھیڑیے تب کہاں ہوتے ہیں جب ایک بزرگ کی گاڑی خراب ہوتی ہے, اس وقت کیوں نہیں جاتے, داڑھی کو دے کے بعد جاتے ہیں, یا ان جیسا کوئی جوان ہو بیچارہ کھڑا ہو گاڑی خراب ہو گئی ہے اور دیکھتے میرے پیچھے رش بہت پڑا ہوئے, بہت کم میں نے دیکھا کوئی ایسا انسان, اور آپ کو عام طور پہ داڑھی والا نظر آئے گا جو مدد کے لیے جاتے ہیں عام طور پہ, ورنہ دوسرے بھی اچھے لوگ ہیں وہ بھی کبھی مدد کر لیتے, لیکن عورت گاڑی خراب ہو گئی اور پھر لڑکی ہے کمزور ہے تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ایکسیڈنٹ میں مرد بھی دہل جاتے ہیں بعض اوقات, اس کا کیا حال ہوگا؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں بہت سارے ایسے مفسد ہیں, پولیس چیک پوائنٹ پہ لائسنس گھر میں بھول گئے کچھ بھی ہو گیا ہے تو پولیس والے اسے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا. الغرض کے شرم و حیا اور گھر سے باہر جا گاڑی چلانا ایک ساتھ رہنا دونوں کا بہت مشکل ہے. شرم ہویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, بے حیائی نقمت ہے, ناشکری ہے, اور پھر ایک اور اپنے ناشکری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس طریقے سے ایک لمبی لسٹ جو شیخ صاحب نے مقصد بیان کیے ہیں اس میں میں اتفاق کرتا ہوں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. جس نے پڑھنا ہے شیخ کا فتویٰ موجود ہے, ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, وہاں سے آپ پورا فتویٰ سن لیں. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری بات کہ گھر کے اندر یا تو اجنبی ڈرائیور ہو یا گھر کے باہر لڑکی خود گاڑی چلے, دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی غلط ہیں, اور یہ بات کہنا کہ دونوں میں سے ایک کا ہونا لازمی یہ بھی غلط ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کوئی بہتر راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور کیا ہر گھر میں ڈرائیور ہے کیا؟ نہیں, کئی ایسے گھرانے ہیں ڈرائیور نہیں ہے. یہ نہیں کہ پیسے کی قلت ہے, بلکہ یہ ہے کہ گھر کا مرد مرد ہے, وہ ثابت کرتا ہے کہ میرے گھر والے میرے پیارے میری عزتیں ہیں, میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے آرام اور سکون کو میں قربان کر دوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کی عزت کے لیے, اپنے گھر کے حیا کے لیے. اسے مرد کہتے ہیں. اگرچہ ڈرائیور ہمیں کوئی خرابی نہیں ہے اگر شرعی طریقہ اختیار کیا جائے, اور عورتیں اکیلے اس کے ساتھ یعنی سفر نہ کریں یا آئے جائیں نہیں, الگ وہ رہتا ہے باہر رہتا ہے, پردے کا خاص انتظام ہے. کوئی قباحت نہیں ڈرائیور رکھنے میں, میں یہ نہیں کہہ رہا ڈرائیور نہ رکھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرائیور رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض لوگوں نے ڈرائیور کو گھر کا خاص بندہ بنا لیا, کوئی پردہ نہیں, کوئی فرق نہیں, اور یہ سمجھتے ہیں ہم تو اچھے لوگ ہیں, ہم کوئی فرق نہیں رہتے خادموں میں یا ڈرائیوروں میں, سب گھر کے فرد ہیں. اچھی بات ہے آپ ان کو ان کی عزت کریں احترام کریں, لیکن گھر کے اندر داخل نہ کریں, وہ گھر والے نہیں ہیں, وہ محرم نہیں ہیں. اور غیر محرم مرد کو گھر کے اندر داخل کرنا حرام ہے. اور مفسدے پھر بہت زیادہ ہیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, اللہ معاف کرے. جو لوگ اس آگ سے جلے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں. بعض یہودی علماء, یہ تو مسلمان علماء کی بات میں نے کی, یہ تو دونوں وفات پا چکے ہیں, ان میں سے جو زندہ ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی فتوی معروف ہے حرام ہے, فضیلت المفتی شیخ عدریز آل شیخ حفظہ اللہ ان کے فتوی بھی معروف ہے, وزارت الداخلیہ کا اعلان سن لیں, وہ ابھی بھی اخبار میں آ چکا ہوگا, انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے, ہم نے اجازت نہیں دی, تاکہ یہ جو ریومرز ہیں یہ جو سب جھوٹ ہیں لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو یہ پتہ چل چکا ہے کہ شرعاً بھی حرام ہے اور صدر حکومت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی, جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے, ثابت ہو چکا ہے. اگلا پوائنٹ کہ بعض یہودی حاخامات نے, عجب بات ہے واللہ, وہ ہمیں ہماری بچیوں کو ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب یہودی سازش ہے بتا دوں میں آپ کو. دیکھو اپنے گھر میں وہ کیا چاہتے ہیں, واللہ اگر آپ کسی ایسی عورت کو جو اس آگ سے جلی ہوئی ہے یورپ میں امریکہ میں, اسے اگر کہتے آپ کا کیا خیال ہے, یوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ عورت کو گاڑی چلانے چاہیے کہ نہیں, وہ آپ کو بتائے گی کہ کتنی مشکلات کا وہ سامنا کر رہی ہے, آدھا مرد بن چکی ہے, زندگی اس کی اجیرن ہو چکی ہے, وہ بتائے گی آپ کو. بہرحال اس حقام یہودی نے ابراہم یوسف جو ہے اس نے فتویٰ صادر کیا ہے اسرائیل کے اندر کسی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے گاڑی چلانے کی. یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا دنیا میں ارے یہ جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں کے حقوق کی تلفی ہو رہی ہے, عورتوں کو قید کیا جا رہا ہے. یہودی حکام نے کہہ دیا یورپ بھی خاموش ہے, امریکہ بھی خاموش ہے, مسلمان عالم کوئی فتویٰ دیتا ہے پوری دنیا ان کی کھڑی ہو جاتی ہے. عجب بات ہے واللہ. اور پھر چند مقصدے بھی اس نے بتائے ہیں, یہ خرابیاں لاحق ہوتی ہیں, ان میں سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کا ہونا. کہتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوئے ہیں, وجہ یہ ہے کہ مرد گاڑی چلاتے چلاتے عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیتے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو جان کی حفاظت کے لیے بھی ایک وجہ ہے کہ عورتوں کو روک دیا جائے گاڑی چلانے سے. بہرحال دوسرا شمعون نامی ایک اور بھی حاخام ہے جس نے فتویٰ دیا ہے کہ اسرائیل میں عورت پر پابندی لگائی جائے گاڑی چلانے کی. ایک عورت کی نصیحت, قریبی گلف کے ممالک میں سے ایک ٹویٹر پہ وہ کہتی ہے, میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں اس موضوع کے تعلق سے نظر سے گزری کہ سعودی عرب میں عورتوں کو اجازت دینی چاہیے گاڑی چلانے کی, یا بعض نے یہ لکھ دیا ہے کہ اجازت مل چکی ہے گاڑی چلانے کی. تو اس نے کہا میں نے سوچا میرے اپنی آپ بیتی جو ہے جو میرے ساتھ گزری ہی ہے یا گزر رہی ہے, میں اپنی چند باتیں اپنی بہنوں کو بتا دوں, کاش کہ میری بات کسی کے دل میں اتر جائے. کہتی ہیں کہ میں شروع سے اسے ناپسند کرتی تھی کہ عورت مرد اتر گاڑی چلائے, لیکن ہمارا معاشرہ ہمارا گھرانہ ایسا ہی ہے کہ سب نے گاڑی چلانی ہے, اور ہمارا والد کہتا ہے کہ کوئی مرد ہمارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا, غیر مرد نہیں داخل ہوگا, تم لوگوں نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونی ہے اور خود گاڑی چلانی ہے. سعودی عرب کی بات نہیں ہو رہی, سعودی عرب کے قریب ایک گلف کی کنٹری کے کسی ملک کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھیں ذرا, یہ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہاں کی بات ہے, یہاں کی بات نہیں ہے. یہ جیسے جیسے خطبے میں بیان کیا آپ لوگوں نے سنا, میں وہی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے شروع سے پسند نہیں تھا, 18 سال کی عمر کو اجازت دی جاتی ہے لائسنس بننے کی, تو میں نے نہیں بنوایا. 2 سال تک رہی, یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے گھر والوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہے, تم کنجوس ہو گئی ہو, تم ڈرپوک ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, 10 باتیں. یہاں تک بھی کہا کہ تم سیلفش ہو گئی ہو, اپنے گھر والوں کو مدد نہیں کرنا چاہتی ہو. تو میں ان تہمتوں سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیا, ایڈمیشن لے لیا ڈرائیونگ اسکول میں, پھر لائسنس بھی مجھے مل گیا. کہتی ہے کاش لائسنس نہ لیتی میں, گاڑی چلانا شروع کی, لیکن شرطوں سے. میری شرطیں تھیں گھر کے اندر کہ میں نے فلان جگہ تک جانا ہے, فلان جگہ تک, اس سے باہر دور نہیں جا سکتی میں, کسی مال میں ڈرائیو کر کے یا بازار میں نہیں جاؤں گی میں. چند انسٹرکشنز میں نے دی تھی, ابتدا بھی ہوتا ہے سب, بعد میں کیا ہوتا ہے. صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں چلو دوسروں سے اچھی ہوں میں. پھر اس نے گننا شروع کیا جو اس کے ساتھ ہوا. آخر میں وہ کہتی ہے یہاں تک کہ میرا سکون اڑ گیا, مجھے یہی پتا چلتا ہے کہ گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز میرے سر پہ آ گئی ہے, میں نے ہی جا کے باہر سے مردوں کی طرح خریدنا ہے. ایک مرتبہ میں ایک سپر مارکیٹ کے اندر گئی, میرے ہاتھ میں 2-2, 3-3 کلو کا صابن تھا, کچھ اور سامان بھی تھا ریڈی میں رکھنے کے لیے, میں اٹھا کے رکھ رہی تھی, اور میں نے سامنے دیکھا کہ ایک مرد ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، مکمل حجاب میں ہے، اسے انڈے کا جو طبق ہے نا انڈے، وہ ابھی اٹھانے سے اسے منع کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں، اسے کہتا کچھ نہ اٹھاؤ. تو میں نے دل سے آواز نکلی، کاش میرا والد بھی ایسے ہوتا، کاش ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا مرد ہوتا. مجھے آدھا مرد بنا دیا میرے والد نے، جو کام اس نے کرنا تھا میں کر رہی ہوں، اور خود یا تو آرام کر رہا ہے یا کام کے بہانے گھر میں آتا ہی نہیں ہے، ساری ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی. ایک مرتبہ کہتی ہیں 3:30 بجے، ابھی سوئی تھی میں، ٹیلی فون گھنٹی بجی، اٹھایا، جلدی سے آؤ، آپ کی چھوٹی بہن اسکول میں انتظار کرے، آدھا گھنٹہ ہو چکا، کوئی لینے نہیں لیا. جلدی سے ڈری ڈری اٹھی، دوڑی اسکول کی طرف، اور اس وقت میری کیا حالت تھی، ڈرائیونگ کرے تھے، مجھے نہیں پتا کیسے ڈرائیو میں نے کیا، بچی کو گھر لے کے آئی. لیکن یہ مجھے پتا چلا کہ میرے دل میں کوئی سکون اطمینان باقی نہیں تھا، غصہ تھا، نفرت تھی. کہتی ہے میں نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی بھیڑیوں سے، الحمدللہ کسی حد تک میں بچی بھی، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں جو میں نے دیکھا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور آخر میں کہتی ہیں کہ اللہ کے لیے ایسا غلط قدم کبھی نہ اٹھانا. میں آج بھی اس آگ کے اندر جل رہی ہوں، اپنے لیے اس شر کے دروازے کو کبھی نہ کھولنا. کویت کا ایک دانشور کہتا ہے، میں نے دیکھا، اور اسے ایک آرٹیکل لکھے اس میں، عورت کے گاڑی چلانے کے تعلق سے کہتا ہے، میں نے دیکھا بھولی بھالی لڑکیوں کو گاڑی چلاتے ہوئے، اور اس کے پیچھے 10-10 لڑکوں کو اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا. وہ بیچارے کبھی ایک سے بچنے کی کوشش کرتے، کبھی دوسرے سے، وہ بھیڑیے اسے چھوڑتے نہیں. کہتے میں نے دیکھا کہ بعض لڑکیوں نے اپنی عزت گنوائی ہے اس گاڑی کے چلانے کے چکر کے پیچھے. میں نے دیکھا کہ بعض چیک پوسٹوں پر پولیس والوں کو ان لڑکیوں عورتوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہوئے. کہتا میں نے دیکھا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے عورت یا تو گھبرا جاتی ہے ایک ایکسیڈنٹ کو دیکھ کے دوسرے ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے، یا اس عورت کو دیکھتے دیکھتے دوسرے مرد ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں. کہتا میں نے دیکھا کہ لڑکیوں کو اپنے والد کی یا والدین کی نافرمانی بدسلوکی کرتے ہوئے کہ وہ انہیں گاڑی خرید کے دیں یا انہیں اپنی مرضی پہ آزاد کر دیں کہ جب آئے جب جائے. یہ تو میں نے دیکھا کہ اسراف اور پیسے کو بہایا جا رہا تھا لڑکیوں کے لیے گاڑی خریدنے کے لیے. یہ تو میں نے دیکھا کہ ایسی لڑکیاں جو ہر سال سالانہ نئے ماڈل لیتی ہیں، جیسے موبائل فون نیا آتا ہے، نئی عورتوں کے عام طور پہ عورت پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر خرچ کرے، پتہ ہے؟ تو جو عورتیں جاب کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، وہ اپنے پیسہ کہاں کرتی ہیں؟ آیا دن یا تو نئے موبائل فون ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں، یا نئے پرس ہوتے ہیں، نئے جوتے ہوتے ہیں مہنگے مہنگے. تو کہتا میں نے دیکھا کہ گاڑیوں پر پیسہ بہاتے ہوئے عورتوں کو دیکھا، ان کے رشتے دار ان کے قریب بھوک سے مر رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، ان کے پڑوسی بھوکے پیاسے، ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن پیسوں کو بہاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور پتہ نہیں اس نے کتنی چیزیں گنی ہیں جو اس نے دیکھی ہیں. کہتے کاش میں نہ دیکھتا، اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے. کہتے مسجدوں کے سامنے ڈیٹ کرتے ہوئے، جب دل چاہتے رات کی 2-3 بجے عورتوں کو میں نے گاڑیوں میں سیر کرتے ہوئے دیکھا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اگر کوئی روک سکتا ہے تو سامنے آئے. ان کے حالت یہ کہتی ہے اب میں آزاد ہو چکی ہوں، اب میرے جیسا کوئی نہیں ہے اور مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا. آخر میں یاد رکھیں میری بات، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو دین اسلام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. حرمین شریفین اس ملک کے اندر ہے، اس ملک کا بنیادی حصہ ہے اور پوری دنیا کی نظر ہے اس ملک پر، پوری دنیا کی نظر ہے کہ اس ملک کے اندر خیر باقی کیوں ہے. توحید اس ملک کے اندر ہے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں جہاں پر قبر پرستی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی مزار نہیں نظر آئے گا، کوئی میلے نظر نہیں آئیں گے، کوئی عرس نظر نہیں آئیں گے آپ کو. کوئی بھی بدعتی شخص، کافر تو ویسے دشمن ہے، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وہ تو شروع سے دشمن ہمیں پتہ ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. لیکن بعض مسلمانوں کو کیا ہو گیا، وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے کونے کونے مزار کی تعمیر ہو اور یہاں پر بھی مزارات قائم ہو، اور دل سے بغض و نفرت رکھتے ہیں. اور بغض و نفرت آپ کو واللہ حرمین کے اندر بھی نظر آئے گا. بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھتے، اپنی جماعت بعد میں کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، محروم ہے یہ لوگ واللہ. لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، لاکھوں روپے دے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ باجماعت نماز پڑھ لیں حرمین شریفین کے اندر، اور یہی سزاؤں کے لیے کافی ہے. عورتوں کو گاڑی چلانے کا مسئلہ کا ایک بہانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے خادم حرمین شریفین کو اور ولی عہد کو اور اس حکومت راشدہ کو کہ انہوں نے سخت اقدامات اٹھائے ہیں ہر اس چیز سے اور ہر اسی کے صدباب کیا جو عورت کی شرم و حیا کو ٹھیس پہنچے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ عورت گاڑی چلائے، سخت اقدامات ہیں. وزارت داخلیہ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، آپ ویب سائٹ پہ جا کے اخباروں میں بھی جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، سخت الفاظوں میں وضاحت کے ساتھ دو ٹوک جواب کا ہے کہ حرام جائز نہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے. اور یہ بات نہیں اچھی لگتی دشمنان اسلام کو، ہرگز اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں ہماری عورتیں تو بگڑ چکی ہیں، ان کی عورتیں بگڑتی کیوں نہیں، ہمارے گھر تو خراب ہو چکے ہیں، کھانا خراب ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے کھانے تو خراب ہو چکے ہیں، ان کے گھرانے مضبوط کیوں ہیں. اس لیے میری ایک گزارش ہے اللہ کے لیے، اگر کوئی بھی خبر ایسی اڑتی ہوئی سنے تو اسے آگے نہ پھیلائیں، بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے ہے تو پھر تحقیق کر لیا کرو، سچی ہے جھوٹی ہے. جو بھی ویب سائٹ پہ، آج موبائل فون میں واٹس ایپ پہ کوئی میسج آتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا صحیح غلط ہے، فوراً نیچے لکھا ہوتا ہے اسے آگے پھیلاؤ تمہیں اس کا اجر ملے گا. وہ پھر آخری دو لفظ پڑھ لیتا ہے، اوپر کوئی پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، بس اسے اجر پانے کے لیے اس نے دوبارہ صرف اپنے ٹچ ہی کرنا اسکرین کو، اسمارٹ فون آئے ہوئے اور آگے اس نے بھیج ہی دینا ہے. اسے پتہ نہیں کتنی خراب گندگیاں اس میں اسی کے اندر تھی، کتنی نافرمانیاں تھی، اور اسے اجر نہیں، بہت ہی زیادہ گناہ مل رہا ہے. اور کتنی لوگوں نے سنا، کتنی لوگوں نے پڑھا، اسے پتہ ہی نہیں. تحقیق کر لیا کرو. دوسرے نمبر پہ جب بھی کوئی شخص کوئی ایسی بات کرے کہ عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے، فوراً اسے سمجھاؤ کہ بات غلط ہے اور حق بات یہ ہے جیسے آپ نے سنا ہے، اس دلیل و ثبوت کے ساتھ. اور تیسرے نمبر پہ دعا کرتے رہے اس ملک کے لیے خاص طور پہ، اور امت مسلمان عام طور پہ سب مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ عزت سے، شرم و حیا سے نوازے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. جو شر اور جو دشمن جو سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ہر سازش سے محفوظ فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ہماری امت کو پھر سے اللہ تعالیٰ جوڑ دے قرآن اور سنت اور سلفی منہج پر، فہم سلف پر، جیسے کہ صحابہ کرام کا دور تھا، بہترین زمانہ تھا پہلے تین صدیوں میں. اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں اس عزت سے نوازے اور اس خیر سے نوازے، اور یہ تب ہوگا جب ہم بعمل مسلمان رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے رہیں گے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے رہیں گے، جیسے کہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. قرار کے میں نے بتا دیا ہے، قرار سکون اختیار کرو، اطمینان اختیار کرو، رہو قرار اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں.